أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے آج 23 ماہ رمضان کی شب ہے اور اس اعتبار سے سال کی اہم ترین شب کہ جس میں شب قدر ہونے کا امکان سب سے زیادہ قرار پاتا ہے ظاہر ہے کہ انسان کی دعاؤں میں سے ایک دعا جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں بھی ہے دعاؤں میں سے ایک دعا انسان کی ہوتی ہے کہ خدا ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب فرمائے ماہ مبارک رمضان کی جو روزانہ کی دعائیں اس میں بھی ہے اور جو اس خاص شب کے موقع پر نصیب ہوئی ہیں شاید آج کی شب کے لیے انسان اس بات کے اوپر بہت اچھی طرح کام کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اسے محنت کرنی چاہیے کہ یہ پورا نظام کیا نظام ہے جس کے اندر شب قدر واقع ہوئی ہے ظاہر ہے کہ شب قدر پورے نظام سے ہٹ کر کوئی رات نہیں ہے اس پورے نظام کے اندر ایک رات واقع ہوئی ہے اور یہ ایک رات اس پورے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جس کو ہم لوگ دینداری تعبیر کرتے ہیں ہر چیز دینداری کا حصہ ہے بہرحال اگر خدا تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے خدا تعالیٰ قرآن کریم کا نزول فرماتا ہے قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے یہ سب ایک نظام کے اندر ہے یہ سب ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر نہیں ہے شاید کاموں میں سے ایک کام یہ کہ ان کے اس پورے نظام کے اندر جس کو ہم لوگ ایک لفظ میں کہتے ہیں اس کا انسجام اس کا انٹیگریشن اس کی فارمیشن کیا ہے اس فارمیشن کو سمجھنے کی ضرورت جب ہم اس فارمیشن کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو پوری نظام کے اوپر اصول ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو کام ہمارے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے پھر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکولز کے اندر بعض تعلیمی نظاموں کے اندر اصل یہ ہوتا ہے کہ بچہ کاپی بھر دے اب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ گئے خدا نہ کرے اگر کسی اسکول میں ایسے میں پھنس جائیں ہم لوگ پھنس چکے ہیں ہم لوگ جن اسکولوں کے پڑھے ہوئے وہاں پہ یہی تھا کہ وہاں پہ آپ نے کاپی بھرنی ہے تو اب مثال کے طور پر آپ امتحان دینے بیٹھے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے اس سے تعلق ہے اچھا اس سے بھی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے جواب میں کیا لکھا ہے اس سے تعلق ہے کہ آپ نے کتنے صفحے لکھے ہیں تو مثال کے طور پر ایگزامنر مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں بورڈ کے ایگزام میں بیٹھا کلاس 9 میں تو پہلا پیپر جس دن میں نے دیا شاید پاکستانی اسٹڈیز کا تھا تو فارغ ہو گیا جلدی شاید مجھے اتنا آتا بھی نہیں ہوگا لیکن بھارت جلدی فارغ ہو گیا تو جب میں نے اس کو انویجیلیٹر کو کاپی دی تو اس نے کاپی ہاتھ میں نہیں یوں وزن کی اور کہنا اس پہ زیادہ نمبر نہیں ملیں گے تو ایک اسکول کا نظام ایسا نظام ہے اچھا ایک اور اسکول ہے اس کا نظام کیا ہے اس کا نظام یہ ہے کہ بھائی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بچہ کتنا لکھتا ہے کتنا مثال کے طور پر اس نے ریفلیکٹ کیا کتنا لمبا جواب لکھا یہ بتاؤ ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے ایک مثلا نظام یہ ہے اچھا مثلا کیا تھا بھائی آپ سے پوچھا گیا فزکس کا فلاں قانون آپ سے پوچھا گیا قانون کیا ہے مثال نہیں مانگی آپ قانون لکھ دو معاملہ ختم مثال مانگیں تو مثال بھی لکھ دو پریسائز بالکل جتنا مانگا اتنا لکھو اچھا کوئی بچہ اس نظام میں ہو تو وہ کس طرح سے نمبر لائے گا کیسے جیتے گا اس کا طریقہ کچھ اور ہے کوئی اس نظام میں ہو اس میں جیتنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے اچھا آپ ایک تیسرا اسکول سوچتے ہیں تیسرا اسکول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم بچوں کو فزکس سکھا رہے ہیں، میتھمیٹکس سکھا رہے ہیں، اس کا زندگی میں ایک اثر ہے 25-30%، ہے اصلی اثر کریکٹر ہے، اصلی اثر اس کی زندگی کے اصول ہیں، وہ سکھائے یا نہیں سکھائے۔ تینوں اسکولوں میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، تینوں کو پروڈکٹ میں فرق ہے، ان تینوں اسکولوں سے جو معاشرہ بنے گا اس میں فرق ہوگا۔ اچھا، آپ مس فٹ ہوں گے اگر آپ کسی غلط اسکول میں پہنچ گئے، اگر آپ کا دماغ ویلیوز والا تھا اور آپ پہنچ گئے اکیڈیمکس والے میں، سیکنڈ والے میں آپ پھنس گئے، آپ کا دماغ تھا میرے جیسے کا لمبا لمبا لکھو بھرو بھرو کسی طریقے سے، وہ پہنچ گیا سیکنڈ والے میں، وہ پھنس گیا۔ یہ سوچو خدا نے کیا دیا ہے ہمیں، خدا نے ہمیں کیا بنانا ہے، یہ جو دینداری خدا ہم سے مانگ رہا ہے یہ کون سی ہے؟ یہ دینداری وہ ہے جس کے اندر، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ شب قدر ہے، اس پہ مجھے لے کے آنا ہے اور اپنی بات کو بھی پورا کرنا ہے، کیا یہ ہے کہ 5 گھنٹے دعائیں پڑھنی ہیں؟ کیسی پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے، کوئی غرض نہیں ہے، 5 گھنٹے پڑھنی ہے، معاملہ ختم، فل ان دا بلینکس، 5 گھنٹے خالی جگہ ہے آج شب قدر، اس کو فل کرنا ہے۔ اب کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، بس فل کرو، معاملہ ختم ہو گیا، شب قدر نصیب ہو گئی۔ یہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، فل تو کرنا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مثال کے طور پر کون سی دعا پڑھنی ہے، تو سلیکشن دیکھو، کیا سلیکشن دیکھوں، کس دعا کا ثواب زیادہ ہے وہ پڑھو، پہلے والے سے بہتر ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھو ثواب کس میں زیادہ ہے، اس میں لکھا ہے اس میں 100 محل ملیں گے، اس میں لکھا ہے اس میں 500 ملیں گے، وہ 500 والی پڑھو، 400 محل ایکسٹرا مل رہے ہیں، اس میں لکھا ہے اس میں 1000 رکعت کا ثواب ہوگا، اس میں لکھا ہے اس میں 5000 رکعت کا ثواب ہوگا، وہ والی پڑھو۔ یہ دو ہو گئے، تیسرا کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے 5 گھنٹے تو پڑھ لیا، یہ بتاؤ خدا سے کنیکٹ کتنی دیر کے لیے ہوئے ہو، تمہارے وجود پر 5 گھنٹے کا اثر کیا پڑا، یہ بتاؤ، ہم کون سے نظام میں ہیں؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں دینداری دکھانی ہے، دینداری کا مطلب کیا ہے؟ اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تسبیحیں پڑھو، اتنا قرآن پڑھو، اتنی دعائیں پڑھو، اتنا صدقہ کرو، معاملہ ختم۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں دینداری دکھانی ہے، وہ جو امیر المومنین نے دکھائی ہے، وہ جو امیر المومنین نے دینداری ہمیں بتائی وہ کون سی ہے؟ وہ ایک عجیب نظام ہے جس میں زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں دین نہیں ہے، کوئی وقفہ بھی نہیں ہے، ہر پہلو میں دین ہے، اور ہر پہلو میں دین کی وہ تعلیمات ہیں جو بے دینی کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوتی، ایسا دین ہے۔ بعض ادیان ایسے ہیں جن کو عمل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں ہے، سب کے ساتھ جمع ہو جائے گا، ایک آدمی ظالم ہو وہ بھی دیندار بن جائے گا اس دین کے اندر، ایک آدمی نعوذ باللہ منصف ہے، منصف نہیں ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، وہ بھی دیندار بن جائے گا، ایک آدمی نعوذ باللہ مکاری فریب کرتا ہے، وہ بھی دیندار بن جائے گا، کیوں؟ اس کا دین ایسا ہے، اس میں دینداری یہ ہے کہ بھائی آپ نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں، سجدے کا نشان ہو، معاملہ ختم۔ ایک دینداری وہ آتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی تمہیں اپنی پرسنل لائف میں دیندار بننا ہے، یہ جو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو، اس کی پرواہ مت کرو، یہ بھی ایک دینداری ہے۔ امیر المومنین کا دین کون سا ہے؟ جو خدا تعالیٰ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا امیر المومنین کو، انہوں نے دین ہمیں دیا جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، وہ دین کون سا ہے؟ جب ہم اس دین پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے جیسا ٹاپک آتا ہے سامنے، دینداری انفرادی بھی ہے، دینداری اجتماعی بھی ہے، دینداری عبادت کی بھی ہے، دینداری شمشیر کی بھی ہے۔ اس دینداری میں راتوں کو اٹھ کر یتیموں کا خیال کرنا بھی ہے، اس دینداری میں راتوں میں صحراؤں میں جا کر اللہ کے حضور مناجات بھی ہے، اس دینداری کے اندر یتیم بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، اس دینداری میں زراعت بھی ہے، اس دینداری میں بزنس بھی ہے، اس دینداری میں سب کچھ ہے، کوئی سیگمنٹ چھٹ نہیں سکتا۔ اب ہم لوگ سوچیں ہم نے شب قدر میں خدا سے کیا مانگنا ہے، کس قسم کی دینداری لے کے جانا ہے ہم نے یہاں سے؟ اچھا ہم سب کو معلوم ہے جو کچھ کرنے کرانے کا ٹائم ہے وہ یہ چند سال ہیں، شروع میں انسان بے خبر ہے، آخر میں پھر بے خبر ہے. ایک ایسی جگہ پہ انسان پہنچتا ہے جس کو انسان خدا نے متعال فرمایا ارزل العمر، کمزور ترین زندگی، اس کے بعد اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کیسے جیسے وہ ابتدا میں تھا جب اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. تو چند سال سے زیادہ نہیں ہے، اس چند سال میں ہمیں ایک دینداری اپنے اندر ایجاد کرنی ہے. وہ دینداری کیسی ہونی چاہیے؟ اب یہ تھوڑا پس منظر ہے. اب اس میں ایک دو باتیں موضوع کے حساب سے کہ دینداری جو ہم کہہ رہے ہیں اجتماعی انفرادی، اس کو ایک اور پہلو میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم نے جہاں دنیا کی ہر چیز کے لیے قانون رکھا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ ایک میڈیسن لیتے ہیں، یہ میڈیسن آپ کے محلے میں بنی ہے؟ نہیں. اس میڈیسن کے بنانے والے ڈاکٹرز نے آپ کی باڈی پہ تجربہ کیا تھا؟ نہیں. جس پہ تجربہ کیا تھا وہ آپ کے خاندان کا، آپ کی نسل کا تھا؟ نہیں. تو اس کے اوپر تجربہ آپ کے اوپر دوائی کا اثر کیسے ثابت کر رہا ہے؟ چونکہ سب قانون کے تحت ہے. جو قانون میری باڈی کے اوپر ہیں وہی قوانین دوسرے کی باڈی پر ہیں. جس کیمیکل سے ٹیسٹ کرنے والی میڈیسن بنی تھی اسی کیمیکل سے یہ میڈیسن بنی جس کو میں کنزیوم کر رہا ہوں. سب کیمیکلز کے قوانین ایک جیسے ہیں، قوانین سب پہ نافذ ہیں. تو خدا نے جس نے مادی زندگی پست زندگی ہے، یہ جو میٹیریل لائف ہے یہ پست ہے. اس کو ہم لوگ اسی لیے دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ اس میں فرمایا دنیا دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ پست ہے. یہ جو پست مادی زندگی ہے اس پہ خدا نے قانون رکھے ہیں. یہاں سورج اگر مثلا غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، آپ کیلکولیشن کے حساب سے 1 کروڑ سال بعد تک بتا سکتے ہیں مثلا کتنے چاند گرہن آئیں گے، کتنے سورج گرہن آئیں گے. کیوں؟ سب کچھ کیلکولیشن پہ، سب کچھ قانون پر ہے، ضوابط پر ہے. اب آپ تصور کیجئے میں دیندار بنوں یا نہ بنوں، یہ اتفاق پر ہے، یہ حادثے پہ ہے. اگر میرے معاشرے کے اندر ایک اچھائی پھیلی ہوئی ہے، ابھی دنیا کے بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں پاکستانی معاشرے میں ابھی بھی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو دنیا میں دوسری جگہوں پہ کم ہوئیں گی، یہاں پہ الحمدللہ تمام تر خرابیوں کے باوجود الحمدللہ یہاں پر کچھ اچھائیاں ابھی بھی ہیں باقی، اللہ کا شکر ہے. یہ جو باقی ہیں یہ اتفاق سے ہیں؟ نہیں. یہ جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں یہ اتفاق سے ہیں؟ نہیں. ان کا قانون کیا ہے؟ ہمارے ہمسائے میں ایران ہے، وہاں پر 40 سال 45 سال پہلے تک بدترین فحشا تھے جو ہم ابھی بھی یہاں نہیں سوچ پائیں گے، الحمدللہ وہ وہاں 45 سال پہلے تھے. پھر اس نے ایک تبدیلی ایجاد کی، اس تبدیلی کے بعد اب الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر دین، دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری اس کے مرکز کے طور پر ابھرا ہوا ہے. بغیر قانون کے ہوتا ہے یہ سب؟ نہیں، سب کے قانون ہے. وہ لبنان کے اندر حزب اللہ، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا چھوٹا سا گروہ 40 سال پہلے لبنان کی کمزور ترین، نعوذ باللہ تعالی، اور فسق و فجور میں مبتلا ترین اقوام میں سے ایک قوم تھی، بحمد اللہ رب العالمین آج ہر دیندار کے لیے فخر کا سبب ہے، عزت و احترام کا سبب بنی ہوئی سب کے لیے. کیوں ایسا ہوا؟ ان کا کوئی قانون ہونا چاہیے. ہاں بالکل قانون ہونا چاہیے. وہ قوانین کیا ہیں؟ کہاں سے ٹریگر ہوتے ہیں یہ سب؟ ہم سب کو معلوم ہے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر شب قدر کو کوئی ایسی جگہ بتائی ہے، کوئی ایسا ٹائم بتایا ہے جہاں سے کچھ ٹریگر ہوتا ہے، یہاں سے کچھ شروع ہوتا ہے. البتہ خود شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے شروع میں کچھ کرنا پڑے گا. ایک آدمی سوتا ہوا گزارے گا، ایک آدمی روتا ہوا گزارے گا، ٹائم تو گزرتا ہے نا. ٹائم کی تو ماہیت یہی ہے کہ یہ فلو کرے گا. ابھی جو ہم نے 5-10 منٹ گزارے گزر گئے. تو ہر انسان ایک طرح سے گزارے گا، اس کا بھی کوئی قانون ہوگا کہ قوم کس طرح گزارے گا اس کے بعد. اب اگر اس طرح گزار لیا تو کیا اثر ہوگا، اس کا بھی قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ مثلا ہم یہ کہیں گے کہ بھائی سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ یہ کہ بھائی خدا کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تعلق ہے. کوئی شخص امام معصوم کے پاس حاضر ہوا، اس نے امام سے ایک بات کہی جو مجھے لگتا ہے ہم سب کی دل کی بات ہے. بات سوال کرنے والے، بات کرنے والے ایسی بات کرتے ہیں آدمی کہتا ہے اس کو کس نے کہا تھا ایسے سوال کرنے کو. بعض ایسے سوال کرتے ہیں لگتا ہے جیسے ہمارے دل کی بات کہہ دی. اس نے کہا کہ مولا جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں زندگی میں صرف خدا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. میں اپنی طرف سے بھی تشریح عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے بس یہی ہے، یہاں سے باہر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سب دماغ سے نکل جاتا ہے. پھر واپس آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں بس اب یہی کرنا ہے، یا پھر باہر جاتے ہیں پھر وہی مصیبت. امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس کو حالت ذکر کہتے ہیں، ایسی عمومی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ذکر کے بہت سارے معنی ہوں گے، ایک ذکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یاد دل میں رہے. خدا کو انسان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک کاؤنٹ کرو بھائی خدا ہے، کاؤنٹ تو کرو کم از کم، کنسیڈر کرو کہ خدا ہے. مثلا آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ابھی میں یہاں پہ اگر اکیلا بیٹھا ہوں، یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، میں ہاتھ پاؤں پھیلا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابھی یہاں پہ کیمرہ چل رہا ہو، لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر میں نعوذ باللہ ایسی کوئی حرکت کروں تو کوئی آ کے کہے گا مولانا ذرا حساب کریں لوگ بیٹھے ہیں. انسان حساب کرے کہ خدا ہے، یہ ذکر ہے ایک معنی میں، یہ ذکر ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ حالت ذکر مثلا ہمیشہ تمہارے دل میں رہے تو تم ہمیشہ جنتوں میں ہو، پھر تمہاری جنت شروع ہو گئی، تمہاری زندگی میں اور ہے یہی، سب سے بڑا مارکہ یہی ہے. کہا اس کو دیکھو کہ اگر یہ تم نے حاصل کر لیا نا کہ 24 گھنٹے تمہارے اندر ذکر رہے تو جنتوں میں پہنچ گئے تم. یہی تو اصلی مشکل ہے، اسی پہ تو ساری محنت ہے. اب شب قدر میں کیا مانگیں؟ اب ہم شب قدر میں صرف یہ مانگیں، دو کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا. میں نے عرض کرنا ہے کہ بھائی دینداری میں مانگوں خدایا مجھے نماز شب دے دے، یہ چلو میری انفرادی دینداری ہو گئی. اجتماعی دینداری میں مانگوں خدایا مجھے مثلا اچھی دعاؤں سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس سے بھی اچھی ایک موجود ہے، خدایا مجھے نظام عدل دے دے دنیا کے اندر. البتہ یہ نظام عدل صرف ایک وسیلے سے حاصل ہوگا، اور وہ امام برحق امام صاحب الزمان کی تشریف آوری ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرج. بھائی اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے حالت ذکر دے دے، میں چاہتا ہوں معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہو جس کے اندر میں زندگی گزاروں، اور دائرہ میں نے عرض کیا اس کے پیچھے ہمیں وقت کی امام کی تشریف آوری کا انتظار، اور ان سب کا کوئی قانون ہوگا. وہ کیا قانون ہوگا؟ مثال کے طور پر خدایا سب سے پہلے تو میرا عقیدہ صحیح کر دے. اگر میرے اندر توحید نہیں ہے تو ذکر کیسے آئے گا؟ نعوذ باللہ جو خدا کی قضاء و قدر کو نہ سمجھ رہا ہو. ایک چیز ہوتی ہے میرے جیسا انسان ایک حادثہ پیش آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اچھا بہت ہوا تو کیا ہوگا، مر جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، معذور ہو جاؤں گا، بہت ہوا تو یہ ہوگا نا، دنیا کا فیصلہ ہوگا یا آخرت کا فیصلہ ہوگا؟ فرعون نے جب بہت دھمکیاں دیں جادوگروں کو اور وہ ایمان لا چکے تھے تو انہوں نے کہا فخر سے ما انت قاز انما تغزی هذه الحیات الدنیا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو کیا کر لے گا؟ جو کرے گا اس دنیا کے لیے کرے گا نا، اس دنیا تو ویسے ہی نہیں بچنا تھا، اس نے تو ویسے ہی ختم ہونا تھا. تو انسان اگر گہرائی میں جا کر دیکھے کہ بھائی مجھے، میں نے عرض کیا کہاں تک جائے، مثلا امام تشریف لائیں گے یملا الارض قسطا وعدلا کما مولع ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. عدلانہ معاشرہ چاہیے نا، عدلانہ معاشرہ امام کی تشریف آوری سے ہوگا، بالکل صحیح ہے. ظہور امام چاہیے، ہاں بالکل. ظہور امام اگر ہوا میں تیار نہیں ہوا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو مجھے تیاری چاہیے، تاکہ تیاری ہو، ظہور امام ہو، پھر میں اس کے اندر شریک ہو سکوں. یہ تیاری کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ تیاری ایسی ہوگی حالت ذکر میرے اندر آ جائے، حالت ذکر آ جائے گا، بالکل صحیح ہے. اب یہ جو حالت ذکر ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ اتفاق حادثے سے آئے گا؟ نہیں، اس کا بھی قانون بنے گا. مثلا کیا قانون بنے گا؟ بھائی مجھے خدا پہ ایمان ہے یا نہیں ہے، خدا پہ یقین ہے یا نہیں ہے. اب ہم اجتماعی دینداری کے اعلیٰ ترین ہدف سے شروع کر کے جب اس کو نیچے لاتے ہوئے آئے تو ایک سادہ سے لفظ کے اوپر پہنچ گئے. وہ کیا پہنچ گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پر آ گئے. اب یہاں تک پہنچتے ہیں نا تو پھر ایک روایت سمجھ میں آنے لگتی ہے تھوڑی تھوڑی. وہ جو روایت نے کہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی نا تو سب قبول ہوگا، یہ سمجھ میں آتا ہے. پھر ظہور امام نظام عدل کے قیام تک منحصر ہو گیا میرے لیے کس کے اوپر؟ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی طریقے سے ایک اور جگہ سے شروع کرتے ہیں. خدا مجھے ایسا بنا دے میں تیرے مظلوم بندوں کے کام آؤں. لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، دو طرح سے کرنے والے ہوتے ہیں. ایک وہ کرتے ہیں کہ جو نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اچھا شروع شاید دین سے شروع کرتے ہیں، اینڈ میں پہنچ جاتے ہیں دکھاوے نام و نمود کے اوپر. یہ بہت بری کیٹیگری ہو جاتی ہے. بیچارے شروع دین سے کریں اور اینڈ ہو جائے دنیا کی بدترین شکل کے اوپر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مثال میں اپنی عرض کرتا ہوں، مثلا فرض کریں میں نے خدا سے دعا کی ہو، خدا مجھے مجلسیں پڑھنے کے قابل بنا دے. اچھا خدا سے دعا کی تھی، دین سے شروع ہوا تھا، پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا اس میں جناب علی احترام ہے، بڑا مزہ آیا کہ بھائی لوگ احترام کر رہے ہیں. پھر پتہ چلا بھائی اس میں صرف احترام نہیں ہے، ایک طاقت بھی ہے آپ کے پاس. اچھا یہ تو اور مزے کی بات پتہ چل گئی. پھر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ احترام اور مثلا طاقت کے ساتھ اس میں پیسہ بھی ہے. اچھا یہ تو ایک ایڈڈ بینیفٹ ہو گیا. اس کے بعد اور پتہ چلنا شروع ہوا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ خدا میں تیری بندوں کے کام آؤں دین کے ابلاغ میں. کہاں پہنچ گیا آخر میں جا کے؟ منی لانڈرنگ میں. ارے کہاں سے شروع کیا تھا بھائی، تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جب شروع کیا تھا تو یہ نہیں سوچا تھا کہ عقیدے کو پہلے چھانٹ لوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ اس مشکل سے ہوا. پہلے خدا پہ یقین کو نہیں دیکھا تھا کہ بھائی خدا پہ یقین دیکھو کہ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا نہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ آگے چلتا چلا جاؤ اندھوں کی طرح، پتہ نہیں کس وادی کے اندر پہنچ جاؤں، سمجھ میں نہ آئے کہاں پہنچ گیا. اس لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو کاروبار میں ڈالنے سے پہلے حلال حرام سکھاؤ، کاروبار میں ڈالنے سے پہلے. اور اسی طرح مثلا میں اپنی کیٹیگری پر آتا ہوں تو مثلا روایت موجود ہے کہ اس سے پہلے کے معاشرے میں جاؤ اپنے دین کو سنبھال لو، پہلے اپنے دین کو سنبھالو. ایک دفعہ معاشرے کے اندر پہنچ گئے پھر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا کہاں پہنچ رہے ہو. پھر تو ایک رولر ہے، رولر کوسٹر، دھوم بہتا چلا جاتا ہے، انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم اس رولر کے اندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب شب قدر ہے، کیا مانگوں خدا سے؟ خدا میرا عقیدہ مضبوط کر دے، عقیدہ مضبوط کر دے، مجھے تیرے پہ ایمان ہو. اصلا ایسا نہ ہو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مومن ہوں، مومن ہوں، سب ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں مومن مومن، حاجی 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 حاجی، پتہ نہیں چلے میں کہاں پہنچ گیا. خدا سے ایمان مانگے انسان، خدا میرا عقیدہ صحیح کر دے. اچھا یہ عقیدہ اگر صحیح ہوا، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ ریورس انجینئرنگ. پہلے ہم نے شروع کیا تھا مثلا ظہور امام نظام عدل سے، واپس لائے واپس لائے، پتہ چلا بھائی لا الہ الا اللہ اصل مسئلہ ہے. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. اصل اگر لا الہ الا اللہ ہے میرے اندر، اور لا الہ الا اللہ اپنے پورے نظام کے ساتھ، خدا اور اس کا پورا نظام، خدا کے نظام کے اندر نبوت ہے، خدا اور اس کے نظام کے اندر امامت ہے، اس کے اندر ولایت ہے، اس کے اندر اوصیاء اولیاء محبین تقویٰ پرہیزگاری نظام عادل ظلم سے لڑنا مظلوم کا ساتھ دینا سب شامل ہے. ام المومنین کی وصیت گویا، وہ جو ام المومنین کی وصیت نامہ ہے، سلام اللہ علیہ ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. بہت خوبصورت وصیت نامے امام کے ہیں. تو اس میں سب جمع کیا امام نے. شروع کہاں سے ہوا؟ شروع یہاں سے ہوا، بھائی میرے انفرادی دینداری چاہیے، نماز، عبادات، تقویٰ، پرہیزگاری، نماز شب، پروردگار عالم کا لقاء، اور نہیں معلوم کون کون سی مشاہدات، کرامات، اور کہاں کہاں تک یہاں چاہیے اب اجتماعی دینداری چاہیے، نظام عدل کا قیام چاہیے، ظالموں سے لڑنا چاہیے، مظلوموں کی حمایت چاہیے، ولایت کا ساتھ دوں گا، امامت کا ساتھ دوں گا، سب کی ابتدا کہاں پر ہے؟ تمہارے عقیدے پر، خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہاں پر ہے۔ شب قدر میں خدا سے کیا مانگوں؟ خدا صحیح عقیدہ نصیب کر دیں، عقیدے کی مضبوطی نصیب کر دیں، میرے تیرے اوپر ایمان مضبوط ہو جائے، قیامت پہ تیرے دین پہ ایمان میرا مضبوط ہو جائے۔ اصلا میں قیامت مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا مجھے نہیں معلوم، سوشل پریشر ہے، والدین نے کان میں ڈال دیا اچھی چیزیں وہ میں لے کے چل رہا ہوں، نہیں معلوم واقعا قیامت مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا ہوں۔ خدا اس کو مضبوط کر دے، آخرت مجھے سمجھ میں آنی چاہیے۔ اصلا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ سمجھے بغیر، خدا کا شکر ہے ایک معنی میں کہ ٹھیک ہے نہیں اتنا سمجھ میں آیا، لیکن بہرحال معتقد ہیں، لیکن یہ بہت چیلنجنگ پوزیشن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے کبھی ایک دفعہ مثال عرض کی تھی کہ میں کبھی کبھی گاڑی کے اوپر چلا جاتا ہوں، اپنی جو ایسی نارمل گاڑیوں پہ پہاڑیوں پہ چلا جاتا ہوں، یہ جو نارمل گاڑیاں ہوتی ہیں کراچی اور رانچی میں چل رہی ہوں، یہ بڑی صحیح چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جب اس کو لے کے جاؤ پہاڑی کے اوپر 3000 میٹر اونچائی کے اوپر نا، تب پتہ چلتا ہے اس گاڑی میں اندر کیا ہے، اور شاید اوپر چڑھنا بھی آسان ہے، نیچے اترتے وقت تو پھر سبھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اس گاڑی میں ہے کیا۔ یہ میں نے ڈرائیونگ سے ایک عجیب تجربہ سیکھا، انسان اوپر جا رہا ہو تب بھی سمجھ میں آتا ہے کیا ہے، لیکن جب نیچے آ رہا ہو نا تب صحیح سمجھ میں آتا ہے اندر کیا ہے۔ طاقت کا دور ہے، اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے، جب کسی کو طاقت ملتی ہے تو نشہ آتا ہے، نشہ آتا ہے تو مست ہوتا ہے، مست ہوتا ہے تو دیوانوں کی حرکتیں کرتا ہے، وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن طاقت کے دور میں پھر شاید کوئی انسان بچا سکے چھپا سکے، صحیح کب پتہ چلتا ہے؟ جب نیچے آتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آزمائش، خدا کسی کو آزماتا ہے دے کر، خدا کسی کو آزماتا ہے لے کر۔ ہمیں کیا پتا ہمیں کس پہ یقین ہے، اور اس خاطر بہت اچھا ہے انسان تھوڑا اکیڈیمکس میں بھی جائے، تھوڑا علمی میدان میں بھی جائے، آئے واقعا قیامت کیا ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں یقیناً جو اپنی دینداری کو اچھا کر سکے، بہت زیادہ علمیات میں بھی نہیں گئے، بہت زیادہ اکیڈیمکس میں نہیں گئے، لیکن بہرحال آج کے معاشرے میں جب سوال جواب شبہ یہ سب بہت زیادہ ہے، تھوڑا اکیڈیمکس میں بھی چلا جائے، ذرا دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہے، خدا کے سامنے نعوذ باللہ خدا کی فکر پہ نعوذ باللہ کوئی شبہ ڈالے، ایسا نہ ہو یہ سلپ کر جائے۔ قیامت کے بارے میں ایک آدمی نے ایک سوال ڈال دیا، پتہ چلا یہ سوچنے پہ لگا، ہاں پتہ نہیں یہ واقعا ہوگا کیا اس کا، تو تھوڑا علمی لحاظ سے بھی دیکھ لے، لیکن اصل میدان کیا ہے؟ اصل میدان اندر ہے، خدا پہ یقین، عاقبت کیا ہونی ہے اس کے اوپر۔ بس اب شب قدر سے تھوڑا سا متصل اور کرتے ہوئے دو چار جملات اس حوالے سے کہ مثلاً اگر میں چاہتا ہوں ایک اچھی دینداری مجھے ملے، جو میں نے عرض کیا انفرادی دینداری ہوتی ہے، اجتماعی دینداری ہوتی ہے، البتہ چونکہ میں نے اس کو دو چار دفعہ علیحدہ کر کے کہا، تو یہ پوائنٹ عرض کر دوں پھر دوسرے پوائنٹ پہ جاؤں، کوئی ان کو علیحدہ کر نہیں سکتا۔ بھائی معاشرے میں کچھ لوگ چاہتے ہیں ظلم سے لڑیں، ظالم اس کا مقابلہ کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، نظام عدل قائم کریں، بغیر تقویٰ کے ہوگا نہیں، شروع اس سے کریں گے اور پھر بدترین ظلم کریں گے، شروع اس سے کریں، اگر تقویٰ نہیں ہوا تو شروع یہاں سے کریں گے، بدترین ظلم کریں گے، بدترین بے تقویٰ دکھائیں گے، بدترین نظام بنائیں گے، کب؟ جب اندر تربیت نہیں ہوئی، جب وہ ذاتی تقویٰ نہیں ہوا، دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ ایک آدمی بہت متقی پرہیزگار ہے، حجرے کے اندر بیٹھا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھے بھائی باہر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی تو دیکھو، کہتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، میرا دین یہاں پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا، امیر المومنین سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہو سکے گا۔ سلام اللہ علیہ قبول نہیں کرتے تھے کہ سرحد پہ رہنے والے کسی ایک غیر مسلمان عورت کو کوئی تعرض کرے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے اور مسلمان دیکھتے رہیں، مرکز میں رہنے والا مسلمان بھی دیکھے، کہ نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ کوئی ان کو علیحدہ نہیں کر سکے گا، اور اگر کر رہا ہے تو صرف توہم ہے، یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک مظلوم پس رہا ہے، دوسری جگہ پہ ایک دیندار اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہے، اس سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کام نہیں ہے، خدا کو تو کام ہے، تم جس خدا کی پرستش کرو عبادت کرو اس کا، وہ بھی اسی کا خدا ہے، تمہیں کام ہو یا نہیں ہو خدا کو تو کام ہے، وہ تو اس کی مخلوق ہے، مجھے جانوروں سے کام نہیں تو تمہیں کام نہیں ہے تو کیا خدا کو تو کام ہے، جانور خدا کی مخلوق نہیں ہے، خدا کو سب سے کام ہے، اگر میں بندہ خدا ہوں تو مجھے پھر سب سے کام رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بندہ خدا نہیں ہوں، میں اپنے نفس کا بندہ ہوں، پھر اس کا مطلب میں اپنی مرضی سے طے کرتا ہوں میں کس کے ساتھ کام رکھوں گا کس کے ساتھ نہیں رکھوں گا، بندہ خدا ہوگا تو جس کا خدا سے کام ہو اس کو بھی کام رکھنا پڑے گا، ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ خدا کو یا اللہ پکار رہا ہے، تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں مظلوم کی آہ پر عرش خدا لرستا ہے، ادھر یہ بندہ نماز شب پڑھ پڑھ کے تھکے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ بندہ خدا جس سے عرش خدا لرز رہا ہے تجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، ایک معاشرے میں ایک یتیم پڑا ہے، ایک نادار پڑا ہے، ایک بے کس معذور پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے، خدا فرماتا ہے عرش لرزتا ہے اس کی پکار سے، میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، حتیٰ یہ جو دنیا کے اندر غیر اسلامی ملک ہیں یہاں پہ بھی تو مظلوم بسے ہیں، خدا کو ان سے سروکار نہیں ہے، حتیٰ دور دراز ملکوں کے اندر مثلا فرض کریں کولمبیا کے اندر، برازیل کے اندر مثلا، اور دور کے ممالک سوچ رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو انسان بسے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، خدا کو ان سے سروکار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ، آیت اللہ بہجت جیسا انسان مثلا جو قم میں رہے وہ نجف میں رہے وہ کہیں مجھے افریقہ کے جنگلوں سے کیا سروکار، وہاں پہ جو آدمی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، انہوں کو سب سے سروکار ہے، یہ ہمیں جس نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ لیا، ایک نے اپنی پسند لے لی دوسرے اپنی پسند لے لی، اور یہ پسند کا معیار ہم نے کیوں رکھا ہے، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ تھا، میری طبیعت میں تھوڑا اگریشن تھا تو میں نے سیاسی دین لے لیا، میری طبیعت میں تھوڑا دھیما پن تھا میں نے انفرادی دین لے لیا، مجھے دعائیں اچھی لگتی تھیں میں اس میں چل نکلا، اس کو فقہ اس کو اچھا لگتا تھا وہ اس میں چل نکلا، اس کو نعرے لگانا اچھا لگتے تھے وہ ادھر چل نکلا، امین مومنین کا دین کون سا ہے، جس میں سب ہے، جس میں سب ہے، خطبہ دیتے ہیں دیکھو کیسا خطبہ ہے، کمانڈ کرتے ہیں لشکر کی دیکھو کیسی کمانڈ ہے، اب شب قدر میں کیا مانگوں خدا سے، دینداری مانگو، دینداری کے لیے کیا مانگو، خدا سے رابطہ، حالت ذکر، اس معنی میں جو عرض کیا، یہ حالت ذکر کیسے نصیب ہوگی، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اصل بنیاد یہاں پر ہے، قیامت پہ یقین ہو، خدا پہ یقین ہو، خدا کے نظام پہ یقین ہو، اور یقین صرف علمی نہیں ہو بلکہ علم اس نور کے نتیجے والا علم، وہ ہمیں چاہیے، تو یہ سب اسی کے لیے تو قرآن کریم ہے، خدا کا قرآن نور ہے، شب قدر میں نور برس رہا ہے، اللہ کے نبی نورانیت ہیں، امیر مومنین کے ان کے اولاد طاہرہ و طیبہ و صاحب عصمت نورانیت ہے، یہ سب کیا ہے، یہ ذرائع نور ہیں، علم ہے، یہ چاہیے، تو شب قدر میں خدا متعال سے اللہ اس دین کی پاکیزگی طلب کرے، اپنے ایمان کی مضبوطی طلب کرے، اور میں نے عرض کیا مثلا عقائد کے ذریعے سے طلب کرو، خدا میرے عقیدے کو صحیح کر دے، اس کے بعد اگلا مسئلہ کیا ہے، اگلا مسئلہ، اور ایک جملہ اور اضافہ کرتا ہوں، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا مسئلہ اندر ہے، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہو ما فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کا ہے، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا اندر ہے، لا یزرکم من زل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یزید کے دور حکومت میں ہوئے نا تب بھی پاکیزہ رہ سکتے ہو، اگر ہم ہدایت پا جائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ ایران عراق میں ہوتے ہم لوگ اچھے لوگ ہوتے، ایک حد تک بات صحیح ہے، مثلا اگر ہم ان مشاہد شریفہ کے نزدیک ہوتے، ان مقابر مقدسہ کے نزدیک ہوتے، زیارت گاہوں کے نزدیک ہوتے، شاید اس کا اثر ہمارے اوپر اچھا پڑتا اور ہم اچھے ہو جاتے، لیکن ایک سوال ہے، کیا وہاں نزدیک رہنے والے برے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں کسی گاؤں میں تھا، مجھے بہت اچھا لگا، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں تھا، بالکل وہ گاؤں ایسے ہی تھا جیسے پتہ نہیں اگر ہم آج کے امریکہ اور برطانیہ سے مقابلہ کریں تو شاید 300 سال پہلے 400 سال پہلے، تو وہ 300-400 سال پہلے کی زندگی کم و بیش وہی تھی جو 2000 سال پہلے کی زندگی تھی، آپ کو پتا ہے ساری ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ یہ 150-200 سال کے اندر ہوئی ہے، इस टाइप की जो डेवलपमेंट है, आप मुझे तो अब शक है कि डेवलपमेंट है भी या नहीं है, क्या हुआ ये हमारे साथ। तो बहरहाल वो इस टाइप की एक जगह थी, तो मेरे जहन में आया कि ये बड़ी अच्छी जगह है, देखो अंबिया ऐसे ही माशरों में रहते थे, इसने जैसे गाँव का सा एक माशरा था। तो बहरहाल मैं जुम्मे के दिन था, उन्होंने खुतबे की बात कहा आप थोड़ा सा बोलें, तो मैं वहाँ बोलने गया, मैंने कहा आप लोगों का इलाका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंबिया का इलाका है और अंबिया ऐसे इलाकों में रहते होंगे। फिर अचानक मेरे जहन में आया कि वो जो हज़रत नूह के इनकार करने वाले थे वो कहाँ रह रहे थे, वो भी तो ऐसी जगहों पर रह रहे थे। जो कौम समूद आज थी वो कहाँ रह रही थी, वो न्यूयॉर्क में थोड़ी रह रही थी, वो भी तो इसी तरह गाँव में रह रही थी। फर्क पड़ता है जोग्राफिया से, असल बाहर फर्क नहीं पड़ता, असल अंदर फर्क पड़ता है, अंदर फर्क पड़ता है। और हम सबको मालूम है जहां कहीं भी रहें, ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, हर जगह खुदा की है, हर जगह खुदा की। तो शब कदर है, खुदा ने मिसाल से क्या मांगे, ईमान मांगे, यकीन मांगे। उसके बाद मसलन कुछ गुनाह हैं जो इंसान के अंदर हैं, अब वो उस ईमान की कमी की वजह से है, शुभों की वजह से है, नफ्स परस्ती की वजह से है, कोई रूट है लेकिन अंदर है, उसका इजाला मांगना है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्म में इस्तगफार, खुदा से इस्तगफार तलब करनी है। दीनदारी में किसी भी किस्म की दीनदारी में जाना है ये मांगना पड़ेगा, खुदा से इस्तगफार मांगनी पड़ेगी। क्यों मांगनी पड़ेगी, उसकी बहुत सादा सी वजह है, हम लोग जिस ज़िंदगी में मौजूद हैं इसमें हमें हर लम्हा जिस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर लम्हे हमें बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें हर लम्हे हिदायत की ज़रूरत है। बाद वक़्त इंसान ताज्जुब करता है, खुदा हमसे क्यों चाहता है सूरह हम्द इतना पढ़ें, हर चीज़ में सूरह हम्द, इतनी सूरह हम्द पढ़ाई, इतनी पढ़वाई खुदा ने, आखिर इस सूरह हम्द के अंदर क्या है कि खुदा ने मुताल पढ़वा पढ़वा के हमें थका रहा है कि भाई चलो पढ़ो, हर रोज पढ़ो, हर रोज पढ़ो, हर काम में सूरह हम्द, इसमें कुछ मफहूम होना चाहिए। अच्छा ये कितनी अजीब बात है, अगर मैं सुबह को एक चीज पढ़ूं, दो घंटे बाद फिर पढ़ूं, फिर दो घंटे बाद पढ़ूं, फिर दो घंटे बाद पढ़ूं, हर दफा सोच समझ के भी पढ़ूं तो शाम तक थक जाऊंगा कि भाई कितनी दफा पढ़ूं इसे। और खुदा हमसे कह रहा है कि नहीं मत थको, 80 साल भी जिंदा हो तो सूरह हम्द पढ़ो, वाजिब है। कितनी पढ़ूं, रोजाना अगर मैं हिसाब करूं मुस्तहबात वगैरह को हटा कर तब भी दसियों मरतबा बन रही है, ये खुदा चाह रहा है हमसे, यानी कम से कम वो जिसको जिंदगी का हिस्सा तो बनाए हम लोग वो भी दसियों दफा बन जाएगी। तो ये जो सूरह हम्द के अंदर ये मांग रहे हैं, हम खुदा से क्या मांग रहे हैं, खुदा कह रहे तुम्हें हिदायत चाहिए, हर लम्हे हिदायत चाहिए। अच्छा ये हिदायत कहां से आती है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक दो जुमले, एक दो पॉइंट्स। तो मतलब ये जो हिदायत आती है वो ऐसे आती है कि मसलन मैं एक आदमी के साथ रहता हूं, मैं उसका चेहरा देखता हूं तो खुदा याद आता है ना, ऐसा हमारे पास कि भाई मोमिन वो जो होता है उसका चेहरा खुदा की याद दिला देता है। अच्छा चलो ठीक है, और हिदायत कहाँ से आती है, एक दफ़ा बाहर से आती है, एक दफ़ा मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान करीम पढ़ने से मुझे हिदायत आती है, ये बात भी सही। अहले बैत का कलाम जिक्र होता है, उनके मसाइब सुनता हूँ, उनकी शख्सियत का एहतराम करता हूँ, मेरे ऊपर हिदायत आती है, ये बात भी हो गई, हर वक्त हिदायत आती है। अच्छा ये तीनों चीज़ें सबको एक जैसी हिदायत देती हैं, नहीं, फिर कहाँ से हिदायत आती है, तो हम कहते हैं कुछ तो बाहर से आती है, पहले अंदर रिसीवर भी तो चाहिए। एक आदमी कुरान करीम के सामने पूरे दिन बैठा रहता है, एक आयत नहीं सीखता, पूरा कुरान हिफ्ज है, सीखा नहीं है इसने, अमल नहीं किया है। मौला ने जो वसीयतनामा इरशाद फरमाया उसमें इतना खूबसूरत इंसान देखता है, वो अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान करीम का ख्याल करो, उसके बाद क्या लिखा है अगला जुमला, नहीं फरमाया इसे पढ़ो, नहीं फरमाया इसे याद करो, नहीं फरमाया इसे देखते रहो, इसे संभालते रहो, नहीं, अगला जुमला लिखा है तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान का ख्याल करना, اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. قرآن سے ہمارا تعلق کون سا ہے؟ عمل. امیر المومنین کی وصیت نام موجود ہے, سب کے پاس تقریباً پہنچ گئی ہوگی. لا یسبقکم بالعمل فی العمل بہی غیرو یا بالعمل بہی غیرو فی العمل, میرے خیال میں اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. اچھا, میں قرآن کریم کے سامنے ہر روز بیٹھتا ہوں, ایک اور آدمی بیٹھتا ہے, فلاں بھی بیٹھتا ہے, وہ ایک اور طرح سے امام کا ذکر ایک کے اوپر کچھ ایسا دوسرے کے اوپر اندر, اس کا مطلب ہے کچھ اور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ اب روایت ہم سے کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ جو قلب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہدایت آتی ہے, قلب. اور یہ قلب اگر روایت کے الفاظ کے مطابق اگر شفاف ہو ہدایت خوب اچھی طرح آتی ہے, اور اگر اس قلب کے اوپر گناہوں کے دھبے ہوں تو ہدایت صحیح نہیں آتی. آپ تصور کریں, ایک آئینہ ہے, ایک شیشہ ہے, شیشہ آئینہ نہیں شیشہ, یہ میں روشنی کے سامنے شیشہ رکھ دوں, اگر یہ شیشہ شفاف ہوا پوری روشنی آئے گی, اور اگر بیچ میں جو شیشہ لگا ہے اس کے اوپر دھبے ہوئے تو کتنی روشنی آئے گی؟ جتنے بلیک اسپاٹ ہیں وہ روشنی رک جائے گی, باقی چھن کے آئے گی. اگر بلیک اسپاٹ زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ شیشہ کالا شیشہ ہو جائے گا, یہاں پہ کوئی روشنی نہیں آئے گی. ہمارے قلب بھی ایسے ہی ہیں, اگر قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوں تو یہ مرر کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں, اوپر کی ریالٹیز اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اوپر کی حقیقتیں اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آدمی کو ہر آیت سے مفہوم ملتا ہے, ہر ذکر سید الشہداء سے ایک عقیدت بڑھتی ہے, ہر زیارت ہر مشاہد شریفہ پہ جانے سے اس کے اندر ایک نئی انرجی آ رہی ہوتی ہے. نہ ہو ایسا, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, پھر قرآن اثر نہیں کرتا ہے, پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. آپ روایتوں میں دیکھیے, میں اس کو اختتام پر لے کے جاؤں, میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے, تو روایتوں میں بڑا عجیب ایک جملہ استعمال ہوا ہے, اب میں یاد نہیں آ رہا کہ میں نے آج صبح کہاں دیکھا یہ جملہ, بہرحال بڑا اچھا جملہ تھا. فرمایا کہ مثلا شب قدر کے حوالے سے, دعاؤں کے حوالے سے, کہ خدایا مجھے اس اندھے پن سے بچا لے, مجھے بہرا ہونے سے بچا لے, مجھے گونگا ہونے سے بچا لے. یہ کیا ہوا؟ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری یہاں کی زندگی ہے یہ وہاں کی زندگی میں ہم پر اثر ڈالے گی, تو مثلا قرآن کریم فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. اچھا, اس دنیا میں اندھے کا مطلب آنکھیں نہیں ہونا؟ نہیں, خدا اندھ مطالعہ فرماتے ہیں نہیں, خدا اندھ مطالعہ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں اندھے پن کو ریفر کیا ہے قلب سے, اندھے پن کو ریفر کیا ہے قلب سے. قلب ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. ابھی جو قلب اندھے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ان پہ اثر نہیں کرتی. ایک دنیا کے اعتبار سے جس کی آنکھیں نہ ہوں اس کو آپ انتہائی خوبصورت سرسبز و شاداب منظر کے سامنے کھڑا کر دیں, پھر کیا ہوا؟ آنکھوں کے اندر بینائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس شاداب منظر سے استفادہ نہیں کر پائے گا. اس کو ہم اندھاپن کہتے ہیں دنیا کے اندر. اور مانوی اندھاپن کیا ہوگا؟ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں کچھ اثر ہی نہیں ہے, نبی کے سامنے بیٹھے ہیں, اولاد طاہرہ کے سامنے بیٹھے ہیں, اثر ہی نہیں ہے. روایتوں نے کہا خدا ہے اس اندھے پن سے بچا لے مجھے, اس گونگے پن سے, اس بہرے پن سے. مثلا گونگا کیا ہوگا؟ ایک آدمی صبح سے شام تک بولتا ہے, صبح سے شام تک بولتا ہے, قیامت کے اندر گونگا ہو گیا. ارے صبح سے شام تک بول رہا تھا, ایک لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا, جو بولا اپنی نفس کے لیے بولا, اپنی زبان کو ہدایت میں استعمال نہیں کیا, اپنی زبان کو بھلائی میں استعمال نہیں کیا, جس کے لیے خدا نے دیا تھا استعمال نہیں کیا. اب اس کا حق ہے کہ اس کو برزخ میں زبان ملے؟ کیوں ملے؟ اب ایک آدمی وہ ہے جو بولا ہی خدا کے لیے ہے, بولا ہی خدا کے لیے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو کچھ اس نے کرنا تھا, جو کچھ خدا نے وسیلے دیے تھے اس کو خدا کے لیے استعمال کیا ہے, خدا اس کو اندر رکھے گا. نعوذ باللہ. اس کی تو گویائی کو ایسا بڑھائے گا, یہاں پہ یہ بولتا ہوگا مثلا ایک دل پہ اثر ہوگا, دو دل پہ اثر ہوگا, وہاں ایسا بنائے گا یہ بولے گا کائنات پہ اثر ہو جائے گا. جیسے ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں اگر ایسا کوئی منظر نظر آتا تھا تو مثلا امام خمینی کا نظر آتا تھا, بولتے تھے ہلا دیتے تھے, اور ماشاءاللہ اب جو ہمیں نظر آتا ہے مثلا رہبر معظم کا معاملہ, ایک ایک فتویٰ جو ہمارے مراجع دیتے ہیں پوری پوری کفر کے نظام کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ بولنا ہے یا خدا نے طاقت دے دی ہے؟ ہر آدمی کی زبان میں تو یہ طاقت نہیں ہے, ہر آدمی تو اتنا نہیں کر پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ گویائی کوئی اور گویائی ہے. اب ذرا سوچئے بینائی کون سی بینائی ہے, گویائی کون سی گویائی ہے, سماعت کون سی سماعت ہے. یہ ہمیں خدا سے شب قدر میں مانگنا ہے. بس اس کو ختم کرتے ہوئے, اختتام پہ لے جاتے ہوئے, عزیزان محترم شب قدر بہت خوبصورت موقع ہے, ہم سب جانتے ہیں, اچھا موقع ہے, دعاؤں استغفار مناجات نمازیں ان سب کے لیے, اعمال ان سب کے لیے, اور ان سب کے پیچھے وہ پاکیزہ نیت جس کے ساتھ آپ بیٹھیں, وہ آپ کا رابطہ, آپ کا ہمارا رابطہ جو خدا کے ساتھ ہے, اور وہ پاکیزہ دعائیں جو میں اور آپ خدا سے طلب کریں. آپ کہیں گے اس میں دنیا کی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے, بالکل مانگ سکتے ہیں, لیکن ہر دنیا کی چیز مانگنے سے پہلے اسے آخرت سے جوڑ لینا. اولاد چاہیے کیوں, دنیا چاہیے کیوں, کیونکہ اس دنیا کی صرف ایک حقیقت ہے جو اصلی ہے, باقی سب فریب ہے. حیات دنیا لہو و لعب ہے, کھیل کود ہے, فریب ہے, صرف ایک حقیقت ہے, یہ مزرعۃ الآخرہ ہے. بس یہ ایک حقیقت واحدہ ہے, ایک حقیقت اس دنیا کی صحیح ہے, وہ یہ کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, باقی سب لہو و لعب, تفاخر تکاثر, اور یہ سب کا سب فضول ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے, یہ آپ شب قدر میں مانگ لیں الحمدللہ رب العالمین, دل کی نورانیت مانگیں, نورانی وجود جو اندرونی وجود ہے اس کی پاکیزگی اور اس کا ایک بیلنس, اس کا ایک بیلنس. اب یہ کہ میں آپ کا بہت وقت نہ لوں, وقت اختتام پذیر ہو گیا, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجم. خاص کر یہ کہ آج شب اعمال بھی ہیں آپ کے پاس, اور دائرے کے بہت کیلکولیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس. لکھا ہے سوال میں کہ یہ سنا جاتا ہے کہ انفرادی ذمہ داری کا تعین آسان ہے مگر اجتماعی ذمہ داری کا تعین آسان نہیں, اور اس کے لیے امام معصوم کا انتظار کرنا ہو, اس عقیدے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں ایک لحاظ سے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کو جو اصلی ہدایت چاہیے ہے اور امام کے وجود مقدس سے جو اثر نصیب ہونا ہے وہ ظاہر امام کے علاوہ کسی سے نصیب نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اسے کہتے کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے اندر کہ وجود مقدس ہے. امام اگر بادلوں کے پیچھے ہے اور ایک اثر دے رہا ہے تو بہرحال یہ وہ نہیں ہے جو بادلوں کے سامنے ہو, اس کا اثر کچھ اور ہے, اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. اصلا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین اپنی تمام تر مظلومیت کے ساتھ جب تک زمین پر تھے ظاہری طور پر, اس ظاہری وجود کے بھی زمین پہ برکات تھے, اس کے اپنے برکات تھے جو مسلمان کو اسلامی معاشرے کو مل رہے تھے, اور ان کی تشریف لے جانے تشریف جانے کے بعد جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ اب ہمارے سامنے ہیں کہ ان کا ظاہری وجود بھی برکتیں دیتا ہے. لیکن ایک سوال ہے وہ یہ کہ کیا انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس غیبت کے دور میں کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے؟ آیا تیاری کی ذمہ داری نہیں دی ہے؟ آیا یہ نہیں کہا کہ اپنے امام کے لیے تیار رہو؟ کیا یہ نہیں کہا؟ اگر کہا ہے اس تیاری کی لمٹ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا دنیا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دین رکھو لیکن دونوں کو ساتھ لے کے چلو, تھوڑا دین بھی ہو تھوڑی دنیا بھی ہو, ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ. ابھی میں نام لیتے لیتے رک گیا, میں اچھا وہ شکر ہے ورنہ میرے منہ سے شہر کا نام نکلنے والا تھا. ایک جگہ پہ میں تھا, وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کافی محسن آدمی. کہنے کا مولانا میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ تم اچھے دیندار نہیں ہو, اور میں نے اس کو دین سکھایا ہے, میں نے اس کو بڑا کیا ہے, میں نے اس کو دین سکھایا, اب یہ مجھ کو بولتا ہے تم اچھے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا اچھا, کیا کہتا ہے وہ, کیوں کہتا ہے؟ کہنے کا بھائی میں کبھی نماز پڑھتا ہوں فجر کی, کبھی نہیں پڑھتا, بعد میں پڑھ لیتا ہوں. کہتا نہیں, ہر روز پڑھو. میں کمائی کرتا ہوں, میرا اپنا طریقہ ہے, میں اپنا کمائی کرتا ہوں. کہتا نہیں, یہ ایمانداری نہیں ہے, اس کو ایسے نہیں کرو, اس کو ویسے کرو. کہنا مولانا ایسا کیوں کرتا ہے یہ میرے ساتھ, میری رسپیکٹ نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ اس کو دین سکھا رہے تھے تو آپ کیا چاہ رہے تھے؟ آپ کیا یہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے ایسا؟ کہنے لگا نہیں, میں تو نہیں چاہتا تھا کہ ایسا بنے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ کہنے لگا مولانا سچ پوچھو نا تو ہم نے اپنے شہر میں جو اپنا سینٹر بنایا تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم شام میں اور کہاں جاتے ہیں. بالکل بلنٹ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے. کہنے لگا ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم شام میں کہاں جاتے, اب ہم یہاں غریب ملک میں تھے, کہیں جانے آنے کا تھا نہیں, ہم نے ایک جگہ بنائی کہ چلو نماز بھی پڑھ لیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. یہ بچے سیریس ہو گئے یہ تو سیریس ہو گئے, اب یہ ہر چیز میں دین لے کر آ رہے ہیں. بندے خدا, امام نے فرمایا تیاری کرو. تیاری کی لمٹ کیا ہے؟ کہاں تک تیاری کرو؟ صرف نماز پڑھو یا نہیں, جتنا بھی دین ہے سب پہ جتنا عمل کر سکتے ہو کرو. تو کرو, اس دین میں مظلوم کا ساتھ دینا نہیں ہے, دو. اس دین میں ظالم پر احتجاج نہیں ہے, ہے, دو. کرو, جو دین میں ہے وہ کرو. آیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیاری آدھی آدھی کرنا, جیسے بندہ کہہ رہا ہے ہم نے اتنا سیریس نہیں ہونا تھا, یہ سیریس ہو گئے. آیا خدا نے ایسے کہا ہے ہمیں؟ جو خدا نے کہا ہے وہ کرو نا بھائی. جو دین, ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دین جامع دین ہے, امیر المومنین کی حیات طیبہ جامع ہے. ہاں ایک دفعہ ہم سے اگر کوئی اس معنی میں یہ کہے کہ بھائی آپ ابتدائی طور پر جہاد نہیں کر سکتے جب تک امام تشریف نہیں لاتے, ہاں بات صحیح ہے, جہاد ابتدائی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آدمی گھر پہ حملہ کر دے, میں دفاع نہ کروں, کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے دین پھیلانا ہے, نہ پھیلاؤں, نہیں پھیلانا پڑے گا. امام نے خود فرمایا ہے, تمام ذمہ داریاں طے کر کے گئے. تو اس عنوان سے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. لکھا ہے کہ بہت سارے افراد چاہے شیعہ یا غیر شیعہ اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مقاصد کے لیے وال چاکنگ کرتے ہیں, اس پر شرعی کیا حکم ہے؟ حکومتی اور ذاتی املاک پہ بغیر اجازت لکھنا کیسا ہے؟ اب ہم بہت بڑے ایک مسئلے کو لے کر آئے ایک چھوٹے مسئلے کے اندر. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم ایک بہت بڑی پکچر پہ بات کرتے کرتے ایک دم نیچے لا کر ایک چھوٹی سی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا ہے مثلا اگر کوئی آدمی یہ سوچنا چاہے, بارش کبھی تو کنیکشن تو ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ حرام ہوا تو میں کہیں کسی حرام کی وجہ سے, ایسا نہ ہو میں دینداری کے نام پہ اچھائی چلنے کرنے نکلا تھا اور ایک برائی کر کے باہر آ جاؤں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں قطعاً پتا ہوتا ہے کہ اس دیوار پر لکھنا صحیح نہیں ہوگا. میرا خیال میں ہمیں بالکل واضح پتا ہوتا ہے یہ دیوار کسی اور کی ہے, یہاں پہ لکھنا صحیح نہیں ہوگا. ایک بات میں آپ کو, چلو میں تفصیل میں نہ جاؤں, خلاصے کے طور پہ عرض کرتا چلوں. مثلا جیسے یہ حزب اللہ کا تجربہ ہے, سید حسن نصر اللہ ان کا تجربہ ہے. ان لوگوں کا تجربہ کیا تجربہ ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر نوٹ کریں, ایک زمانے میں نے شاید اس کے اوپر ایک لیکچر بھی دیا تھا حزب اللہ کے اوپر کہ بنی کیسے تھی. بہرحال جو کچھ بھی ان کے تجربے میں ایک بات دیکھتا ہوں, اور یہ وہ ٹرو دین ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے, وہ یہ کہ یہ کسی بھی کام کی مثلا ذمہ داری کو انجام دینے میں جتنی ذمہ داری سنگین ہوتی جائے گی یہ مستحبات پر توجہ بھی بڑھاتے چلے جائیں گے. انہوں نے اس بات کو سیکھا ہے جو میں ان کے مختلف بیانات سے دیکھ رہا ہوں, انہوں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ دین توڑ کر دین نہیں پھیلتا, دین توڑنے سے جیت بھی نہیں آتی. تو مثال کے طور پر جیسے انہوں نے مثال میں کہا کہ بھائی ایک علاقہ تھا, ہم سوچے تھے یہاں پہ حملہ کریں, ہمارے رہبر نے کہا مت کرو. اب ہماری ساری عقل کہہ رہی تھی کہ کرنا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں, انہوں نے سید نے منع کر دیا ہے, اب ہم کریں یا نہیں کریں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم دین کی پیروی کے لیے نکلے ہیں, نہ کہ دین کے رہنما کی مخالفت کر کے ہم دین کی پیروی کر لیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. کہا ہم نے نہیں حملہ کیا, اور بعد میں اپنے تجربے سے سیکھا کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو ہم کسی مصیبت میں پھنسنے والے تھے. ایک جگہ کے اوپر رہبر نے کہا یہ کرو, انہوں نے دیکھا کہ نہیں, اگر ہم کریں گے بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے بعد کہا نہیں, ہم دین کے نام پہ نکلیں, ہم دین ہی ہو رہنما کی مخالفت نہیں کر سکتے, ہم دین کے نام پہ نکلے, جو یہ کہے گا وہ کرنا ہے ہم نے. ان لوگوں کی تجربے میں دیکھا یہ لوگ بے دینی قبول نہیں کر رہے, حتیٰ مستحبات کے حد میں. تو مثال کے طور پر ایک اور پوائنٹ جو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے چلا جاؤں، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے اپنے معاشرے کے اندر شہادت کے اوپر، بہت زیادہ اصرار کیا ہے، شہادت کے مقام کو بہت اونچا قرار دیا ہے، بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحیح بتایا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات لوگوں کو سکھائی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو شہادت چاہیے تو اسے کتنی پاکیزگی اپنے اندر لانی پڑے گی تب شہادت ملتی ہے. تو کتنے مستحبات وہ انجام دے، کتنے واجبات انجام دے، کتنا دینداری کرے، تب کہیں جا کر اس کو وہ شہادت ملے گی جو ہم کہہ رہے ہیں. تو مثلا ان کی تنظیم میں درجات بنے ہوئے ہیں کہ مثلا یہ ٹائٹل اس آدمی کو نہیں مل سکتا جس نے یہ مستحبات انجام نہ دیے ہوئے ہوں، اتنی پرہیزگاری نہیں ہوئی تو یہ عنوان نہیں ملے گا اسے، اور اس کے درجات بنے، انہوں نے جو کچھ بھی اپنے ذہن سے بنایا. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو دین کے کام کے اندر ایک موقع پہ احساس ہو کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں ہم لوگ، نہیں کرنا چاہیے، کتنی ہی مصلحت کیوں نہ ہو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ابتدان انسان مصلحت کے نام پر دین ترک کرتے ہیں، پھر دین ان کو ترک کر دیتا ہے. یہ جو صفین والا واقعہ ہے یا نہروان والا واقعہ، بظاہر صفین والا، صفین کا کہ امیر المومنین ظہر کا وقت دیکھ رہے تھے میدان جنگ کے اندر، اور سامنے والا کہتا ہے کہ مثلا مولا کیا اس وقت بھی ہم اول وقت پڑھنے پہ مجبور ہیں، مثلا پڑھنی ہے ہم نے؟ تو امام نے فرمایا کہ اور ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ دین ہے جس کی خاطر شمشیر اٹھائی ہے، اس دین میں نماز اول وقت ہے، اور کس کی خاطر لڑ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں یہ مصلحت کی خاطر یہ صحیح ہے، یہ مصلحت کی خاطر وہ صحیح ہے، اور یہ رائج فکر ہے مصلحت کی خاطر یہ سب صحیح ہے، یہ سب شاید ایسا ہے نہیں. دین کے حقائق ہوتے ہیں. اور بس اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی پتہ نہیں کہاں سے بات سے ایک بات نکل آتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مثلا کیوں ایک مستحب توڑا، کیوں ایک حرام توڑا تو معاملہ خراب ہو گیا، کیوں؟ چونکہ پورا نظام جڑا ہوا ہے. یہ بالکل مثال میں کہوں گا جیسے پانی کی موٹر ہوتی ہے نا، اس میں وائنڈنگ ہوتی ہے، تار گھوم رہے ہوتے ہیں، تار گھوم رہے ہوتے ہیں. اب انسان کیا یہ آدھا کاٹ دیتے ہیں یہاں سے، اس کو وہاں سے وہاں جوڑ لیتے ہیں، پھر 500 تار صحیح لگے ہوئے ہیں، ایک تار غلط جوڑا ہے تو کیا ہوا؟ یہ بہت کچھ ہو گیا ہے. ابھی اب چلاؤ پھر پتہ چلے گا کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سارا ہدف تو صحیح ہے نا، ایک آدھ مسئلہ چل اتنا چل جائے گا، نہیں چلے گا. یہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا روڑا بنائے گا، ایسی مصیبت کھڑی کرے گا، چلتا نظام رک جائے گا. اور کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا ہوتا ہے، پھر کوئی ایسی گڑبڑ آتی ہے سب کولیپس کر جاتا ہے، اور انسان مات مبہوت رہ جاتا ہے. ابھی 2 سال پہلے کیا تھا، ابھی 3 سال پہلے کیا تھا، اس بدبختی کو ہوا کیا، کیوں ایسے ہو گیا؟ تو پتہ چلتا ہے تھوڑی تھوڑی سی بے دینیاں تھیں جو آئیں تھیں، تھوڑی تھوڑی سی نفس پرستیاں تھیں جو آئیں تھیں، بعد میں وہ پہاڑ بن گئی ہیں. آپ کا اور وقت نہیں لوں گا، شب قدر ہے انشاءاللہ، سب کے لیے دعا فرمائیے گا. سب سے امپورٹنٹ ظاہر ہے کہ امام کی تشریف آوری سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے آئیں، پھر اپنے لیے بھی دعا کریں. بلکہ بقول کسی کے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کر لیں وہی جو آپ کو اپنے لیے چاہیے تو خدا وہ نصیب کر دے گا، اپنے لیے شاید مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دوسروں کے لیے اچھائی مانگتے چلے جائیں، خدا انشاءاللہ مکمل فرمائے گا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اس شب قدر کی برکتوں کو خدا و متعال ہمیں نصیب فرمائے اس کے لیے، اور مولا امیر المومنین کی شہادت ظاہر کے 2 دن پہلے ان تمام اس موقع پر تسلیت، عرض تسلیت و عرض ادب کے لیے ایک بار بلند آباد میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.